بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم. نور ولایت کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. معزز ناظرین، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے، اور جس کا موضوع تھا قرآن میں نامور خواتین. تو آج بھی ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اور اسی پہ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. معزز ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عورت اپنی ذات میں ایک وہ تناور درخت ہے کہ جو ہر طرح کے سرد اور گرم حالات میں دلیری سے مقابلہ کرتی ہے. عورت کو اگر اسلام سے پہلے معاشرے میں کوئی اہمیت حاصل نہ تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد عورت اور مرد کو برابر کا حقوق دیے گئے، برابری اس کو عطا کی گئی ہے. تو جیسا خواتین ہمیں مختلف پہلو میں نظر آتی ہیں تاریخ اسلام میں اور قرآن و حدیث میں، جن خواتین کا بہت ہی زیادہ ذکر کیا گیا ہے اور ان کو نامور قرار دیا گیا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں، ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر محترمہ مصباح نقوی صاحبہ، چلتے ہیں ان کی طرف اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم محترمہ مصباح نقوی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟
وعلیکم السلام، الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا.
محترمہ، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں جو ہمارا موضوع تھا قرآن میں نامور خواتین، تو بہت ہی مفید گفتگو ہوئی تھی اس پر. ہم چاہتے ہیں کہ اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے. جیسے محترمہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ جن کو مثلا دیکھا جاتا ہے احادیث میں بھی، اور مطالعہ جب کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ان خواتین کا ذکر کیا ہے اور ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے. اور ایسی بہت ساری قرآن میں ہمیں آیات بھی نظر آتی ہیں کہ جو خواتین کے نمونے عمل پر عکاسی کرتی نظر آتی ہیں. تو آج ہمارا پہلا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ خواتین میں ادب اور حیا کے حوالے سے جو قرآن نے کن خواتین کو بطور نمونہ پیش کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا کہ ہم نے اسی مفید موضوع پر مزید بولنے کا آپ نے مجھے موقع دیا. بہت اہم سوال ہے کہ جو آپ نے کیا. عفت اور حیا اور ادب خاتون کے زیور کی مانند ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں کہ جس سے اگر ایک خاتون مزین نہ ہو تو یقیناً وہ مقام کے جس کی وجہ سے اس خاتون کو یہ مقام دیا گیا اسے بہت دور ہو جائے گی. قرآن ان صفات کا تذکرہ کرتا ہے اور بطور نمونہ کچھ خواتین کو بیان کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات جناب شعیب کی بیٹیوں کا تذکرہ کرتی ہیں، اور جب جناب موسیٰ کو مصر سے فرعون نے نکال دیا اور جناب موسیٰ مصر سے دور آ گئے، تو انہوں نے جس علاقے میں پہنچے وہاں پر دیکھا کہ جب آپ استراحت کے لیے بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، ایک کنواں ہے، سب وہاں سے پانی بھر رہے ہیں، اور دو خواتین ہیں کہ جو پانی بھر کے اپنے جانوروں کو پلانا چاہتی ہیں، اور باقی سب مرد ہیں کہ جو ان کو آگے جانے نہیں دے رہے. تو جناب موسیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے ان کی مدد کی اور انہیں پانی بھر کے دیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی مرد کیوں نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس لیے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور بیمار ہیں اور وہ اپنے گھر میں ہیں، تو ہم ہی اپنے گھر کا کام کرتی ہیں. اب یہاں پر مفسرین ان کی اس گفتگو سے کچھ نتائج نکالتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ ان کے لیے اجنبی تھے، یعنی ایک عورت جب ایک اجنبی سے گفتگو کرے تو مختصر گفتگو کرے، یعنی اس کی عفت کا تقاضا یہ ہے، اس کی حیا اور پاک دامنی کا تقاضا یہ ہے کہ بہت لمبی تفصیل بیان نہ کرے. اچھا نہیں ہے کہ ایک اجنبی سے بہت زیادہ تفصیلاً بات کرے، بلکہ مختصر کرے، جیسے انہوں نے مختصر ایک جملے میں جواب دیا. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ خواتین بہنیں جو دونوں ہیں جب واپس پہنچیں، تو جناب شعیب نے ان سے سوال کیا کہ ہر روز تو آپ بہت دیر سے واپس آتی ہیں، آج آپ اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ یہاں پر آغا محسن کراتی ایک ہدایت کرتے ہیں ہماری، اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ جلدی گھر آ جائے تو ہم شاید خوش ہو جائیں کہ آج جلدی آ گیا ہے، لیکن یہ کہ جلدی آنے کی بھی وجہ پوچھیں بچے سے، کہ جیسے قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ جناب شعیب
हुआ कि क्यों इतनी जल्दी आ गए।
जी बिल्कुल, तो वो उनसे सवाल करते हैं कि आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गईं। तो उनकी बेटियों ने जवाब दिया कि एक शख्स था कि जिसने हमारी मदद की पानी भरने में, और चूंकि जल्दी हम अपने मकसद तक पहुंच गए तो हम जल्दी वापस आ गए। और जैसा कि पूरा किस्सा कुरान बयान करता है कि फिर जनाब शुएब ने उनसे कहा कि उस शख्स को घर लेकर आएँ। और फिर जब दोबारा ये दोनों बहनें जाती हैं और जनाब मूसा को घर लेकर आती हैं, तो कहते हैं कि इन्होंने जनाब मूसा से कहा कि आप आगे चलें, हम आपके पीछे चलेंगे। यानी यहाँ पर इन ख़वातीन की इफ़त और पाक दामिनी को बहुत सराहत के साथ कुरान बयान करता है कि जनाब मूसा से कहा कि आप आगे चलें, हमारे पीछे ना चलें, ताकि हमारा जो जिस्म है, हालांकि बहिजाब थी, चादरों में थी, ऐसा नहीं था कि बहिजाब नहीं
का जो पर्दा होता है उससे।
तो यहाँ पर कहते हैं कि बास किताबों ने यूँ तस्करा किया कि जनाब मूसा ने पूछा कि अगर मैं आगे चलूँ तो मुझे रास्ता कैसे पता चलेगा आप लोगों के घर का। तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो एक पत्थर उठाकर आगे फेंकती जाएंगे, तो आप उस पत्थर के ज़रिए से आपकी रहनुमाई करेंगे कि आप हमारे घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बात को कबूल नहीं किया कि जनाब मूसा उन ख़वातीन के पीछे चलें। तो ये उनकी इफ़त और पाक दामनी का तकाजा था, और इसी वजह से खुदावंद मुताल ने उनको मकाम दिया कि जनाब मूसा ने उनकी हया और पाक दामनी को देखते हुए जनाब शुएब से कहा कि मैं आपकी बेटियों में से एक से शादी करना चाहता हूँ। और वो जनाब मूसा की ज़ौजा बनी और जनाब मूसा के साथ उनके मिशन में मिस्र तक आईं और हमेशा उनके साथ रहीं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अदब का एक और खूबसूरत मंज़र जो कुरान बयान करता है वो जनाब बिल्किस के हवाले से है कि जो मलका सबा थी और सबा की मलका थी, उनकी सल्तनत बहुत वसी थी, उनका महल और उनका तख्त बहुत मशहूर था और लोग उसका तस्करा किया करते थे। जनाब सुलेमान नबी का दौर था और कुरान बयान करता है कि हुदहुद के जो एक परिंदा है उसने जनाब सुलेमान को आकर मलका सबा की सल्तनत के बारे में बताया कि उनकी सल्तनत बहुत वसी है लेकिन वो गुमराह लोग हैं और वो आफ्ताब परस्त हैं, सूरज की परस्तिश करते हैं। जब जनाब सुलेमान को ये पता चला तो उन्होंने एक ख़त लिखा, और ख़त कुरान में बिस्मिल्लाह के साथ मौजूद है। वो ख़त हुदहुद के हवाले किया और फिर हुदहुद उस ख़त को लेकर मलका सबा तक पहुँचा। ये मलका सबा के जिनका नाम बिल्किस है, ये जनाब सुलेमान के बारे में सुन चुकी थी पहले। जब उन्होंने वो ख़त लिया तो उन्होंने जो उनके मुशीर थे उनसे उसके बारे में बहस की और बताया कि जनाब सुलेमान मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझे हिदायत करना चाहते हैं। और जब ये जनाब सुलेमान के उस ख़त की वजह से जो है वो जनाब सुलेमान के शहर में आई उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ पर कुरान बहुत खूबसूरती से बयान करता है कि जनाब सुलेमान ने उनका तख्त मंगवाया, उन्हीं का तख्त मंगवाया, और वो इतनी जल्दी आया कि जैसे उनके शान और शौकत के लिहाज से बिल्कुल, और पलक झपकने की देर में वो तख्त खुदावंद मुताल की कुदरत के ज़रिए से वहाँ पहुँचा। और जब मलका सबा ने ये देखा कि उनका तख्त वहाँ पर मौजूद है तो बहुत हैरान हुई। तो जनाब सुलेमान ने कहा कि क्या ऐसा ही है आपका तख्त? तो कहा कि ऐसा नहीं है बल्कि यही मेरा तख्त है। और उसके बाद फिर जनाब सुलेमान ने कहा कि आप मेरे जो महल था उसमें आप वारिद हो जाएं, दाखिल हो जाएं। जब दाखिल होने लगी तो उनको ऐसे लगा कि जैसे नीचे पानी है, और उस पानी की वजह से उन्होंने अपने लिबास को समेट लिया। अदब बयान कर रही हूँ उनका कि उस अदब की वजह से फिर उन्हें एक मकाम हासिल हुआ और खुदावंद मुताल ने उन्हें हिदायत की और बहुत सालेह और बाईमान ख़वातीन में उनका शुमार किया। अपने लिबास को समेट लिया और अपने जूतों को उतार दिया, लेकिन जनाब सुलेमान ने कहा कि यहाँ पानी नहीं है बल्कि ये तख्त, ये महल जो है वो शीशे का बना हुआ है, तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे पानी है लेकिन यहाँ पानी नहीं है। जब ये देखा तो उस वक्त मलका सबा ने खुदावंद मुताल की तरफ रुख किया और कहा कि वाकिन ये जाहो हशम जनाब सुलेमान का और वो कुदरत के जो खुदावंद मुताल की अता करदा है, मैं इनसे कितनी गाफिल थी, तो मैं अब अपना मजहब छोड़कर खुदावंद मुताल की इबादत की तरफ आती हूँ और मैं खुदावंद मुताल पर पुख्ता ईमान रखती हूँ। और उसके बाद फिर जनाब बिल्किस जो हैं मलका सबा, वो जनाब सुलेमान की मुबल्लिगान में से शुमार हुई और वो उनकी दीन की तबलीग करने लगी और बहुत बेहतरीन तरीके से जनाब सुलेमान का साथ देने वालों में शुमार हो गई। तो ये वो सिफात हैं जो इंसान को और ख़ास तौर पर ख़वातीन को बहुत बुलंद मकाम अता करती हैं कि उसके अंदर अगर इफ़त, पाक दामिनी और हया और अदब जैसी सिफात मौजूद हों तो औरत की, खातून की वो सिफात के जो खुदा ने वैसे फितरतन उसके अंदर रखी हैं उसको चार चांद लग जाते हैं, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से ख़ुद भी अपना एक बुलंद मकाम हासिल करती है और अपनी औलाद को और अपने घर वालों को भी बेहतरीन राह पर गामजन कर सकती है।
बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने मुफीद हमें बताया। लेकिन मोहतरमा देखें, लेकिन हमारा माशरा जो है इससे गाफिल है। ये किताब हिदायत है, इसमें कितना कुछ हमारे लिए खुदावंद आलम ने करार दिया है, लेकिन हम लोग इससे कितना गाफिल हैं। सुभान अल्लाह। आपसे एक और सवाल करती हूँ मैं, जनाब मरियम की किन सिफात का तस्करा कुरान मजीद में मौजूद है जो हमारी मौजूदा مثالی زندگی میں رہنمائی کا باعث بنے.
جناب مریم کو خداوند متعال نے بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا, یعنی ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں ایک مستقل سورہ جناب مریم کے نام سے قرار دیا, اور اس سورہ کے علاوہ کئی اور مقامات پر جناب مریم کا تذکرہ کرتا ہے. سورہ آل عمران میں جناب مریم کا تذکرہ ہے, سورہ نساء میں جناب مریم کا تذکرہ کرتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب مریم کی مثالی زندگی ہے کہ جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مریم کی جو والدہ تھیں, جناب عمران کی زوجہ, اور اسی طرح سے جناب زکریہ کی زوجہ آپس میں بہنیں تھیں, تو یہ دونوں بہنیں بانجھ تھیں. اور جناب مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے یہ منت مانی, نظر کی کہ اگر پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کرے تو میں اپنی اس اولاد کو خداوند متعال کا جو گھر ہے بیت المقدس اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو خداوند متعال نے اپنی قدرت سے ان کو فرزند عطا کی اور وہ حاملہ ہو گئیں. اب وہ بہت خوش تھیں کیونکہ بانجھ تھیں, اور اس کے بعد یہ خوشخبری ملے خاتون کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو کہا جب وہ ان کے یہاں اولاد ہوئی تو دیکھا کہ وہ بیٹی ہے, لڑکی ہے, تو حیران ہو گئیں. کہا کہ پروردگار میں نے تو یہ منت مانی تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا تو اسے بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی, لیکن یہ تو لڑکی ہے, اور لڑکی تو لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. باقاعدہ یہی آیت کا ترجمہ ہے کہ لڑکی تو لڑکے سے مختلف ہوتی ہے, یعنی ایک لڑکی کا مسجد کے اندر اور بیت المقدس میں رہنا ظاہر ہے مرد سے مختلف ہے.
خدا جانتا تھا
کہ ان کے ہاں لڑکی ہوگی.
نہیں, کیا اس کی حکمت ہے, آگے کیا ہونا ہے, اسی خاتون سے ایک نبی پیدا ہونا ہے.
تو جب جناب مریم کی ولادت ہوئی اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام مریم رکھا, کہا انی سمیتھا مریم, کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں. مریم کا مطلب ہی پاک دامن کے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے حالانکہ منت یہ مانی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا ہو, اب ہمارا عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم یہ کہتا ہے کہ منت پوری نہیں ہوئی, لیکن وہ انہوں نے صرف نظر نہیں کیا اپنی منت سے, یعنی اگرچہ لڑکی تھی لیکن پھر بھی جناب مریم کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا. اور چونکہ آپ کے والد آپ کی ولادت سے پہلے وفات پا چکے تھے, تو جناب زکریہ کو پروردگار عالم نے جناب مریم کی کفالت کے لیے مقرر کیا. اب ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مریم ایک ایسی ماں کی بیٹی ہیں کہ جو خداوند متعال کی خوشنودی کی اہمیت ان کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اگرچہ ان کی منت پوری نہیں ہوئی لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی بیٹی کو وقف کر دیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مریم کی پاک دامنی ایسی تھی کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ کسی مرد نے جناب مریم کو نہیں دیکھا ہوا تھا. اور جناب مریم کے حوالے سے خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے استفاقے و تخرقے, کہ آپ کو چن لیا خداوند متعال نے پاک دامنی کے لیے, اور آپ کو پاکیزہ کر دیا, متاہر کر دیا علی نساء العالمین, اپنے زمانے کی تمام خواتین کی اوپر. حتیٰ کہ اتنی زیادہ فضیلت ہو گئی جناب مریم کی کہ جب جناب زکریہ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کے پاس کھانا رکھا ہوا دیکھتے تھے, اور حتیٰ کہ وہ فروٹ دیکھتے تھے, وہ پھل دیکھتے تھے کہ جو بے موسمی پھل ہوتے تھے, تو حیران ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی تھے, یعنی جناب مریم کا کردار ایسا ہے کہ اللہ کے نبی حیران ہو جاتے تھے ان کی مقام و منزلت کو دیکھ کر, اور پوچھتے تھے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے. تو کہتی تھی کہ یہ خداوند متعال کی طرف سے آیا ہے, یہ جنت کا کھانا ہے. یہ مقام و منزلت جناب مریم کو کیوں ملا؟ جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ کیسے جناب مریم ہماری مثالی زندگی کے لیے اسوہ قرار پاتی ہیں, نمونہ قرار پاتی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مریم کی عبادت بہت خاص ہے. جناب مریم کی عفت و پاک دامنی کے جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو چن لیا گیا, اور پھر جب قرآن کہتا ہے وہ طہارہ کی, کہ آپ کو پاکیزہ کر دیا گیا, تو یہاں پر طاہر اور پاکیزہ, جیسے کہ ہم آیت تطہیر میں بھی کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے کہا کہ اہل بیت کو ہم نے پاکیزہ کر دیا اور ہر طرح کی نجاست و رجس سے دور کر دیا, تو یہاں پر پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے دور کر دیا گیا. اب جناب مریم آئمہ علیہ السلام کی طرح معصوم نہیں ہیں, لیکن ان کی زحمت اور ان کی توجہ اس طرف کے مکمل طور پر کوئی گناہ کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں آتا. تو جب خداوند متعال کے حکم سے جناب جبرائیل ایک نوجوان کی شکل میں جناب مریم کے سامنے آئے, تو جناب مریم گھبرا گئیں اور خداوند متعال سے پناہ طلب کرنے لگیں, کیونکہ اتنی پاکیزہ اور اتنی باعفت خاتون تھیں کہ کبھی کسی مرد نے آپ کو نہیں دیکھا تھا. تو اس وقت فرشتے نے اپنا تعارف کرایا اور آپ کو خداوند متعال کے حکم سے آگاہی حاصل ہوئی کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ آپ کے باطن سے جناب عیسیٰ کی ولادت ہو, کہ جو ایک ایسے خداوند متعال کے نبی ہیں کہ جو معجزے سے دنیا میں آئیں گے, بغیر باپ کے پیدا ہوں گے, اور اسی طرح سے گہوارے میں کلام کریں گے, یعنی اپنے اسی بچپن میں لوگوں سے گفتگو کریں گے. تو جناب مریم کی یہ فضیلت یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب آپ حاملہ ہو گئیں اور اس کے بعد آپ کو درد زائمان اور درد ذہن شروع ہوا, اس وقت کے جب آپ کے ہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہونے لگی, تو جناب مریم چونکہ تنہا تھیں اور کوئی اس واقعے کے بارے میں نہیں جانتا تھا، تو اس وقت جناب مریم نے خداوند متعال سے دعا کی کہ خدا تو میری مدد کر، تو اس وقت خداوند متعال کی طرف سے جناب مریم کو یہ الہام ہوا کہ یہ درخت کے جو آپ کے پاس ہے اس کو ہاتھ لگائیں یہ ہرا ہو جائے گا، اور جیسے جناب مریم نے اسے ہاتھ لگایا وہ ہرا ہو گیا اور اس کے اوپر خرما اور کھجور نظر آنے لگی، تو جناب مریم نے اس میں سے کھایا اور پھر آپ کے ہاتھ سے ایک چشمہ جاری ہوا کہ جہاں سے آپ نے پانی پیا۔ تو یہاں پر جناب مریم کی فضیلت ان کی پاک دامنی کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو الزام لگایا گیا جناب مریم پہ اور یہ کہا گیا کہ آپ کے والدین تو بہت پاک دامن تھے، تو یہ کیسے ہوا کہ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی اور آپ کے ہاں اولاد ہو گئی، تو اس وقت خداوند متعال نے حکم دیا کہ آپ خاموش رہیں اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کریں۔ تو اس وقت جناب مریم نے خاموشی لوگوں کو اشارہ کیا کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو لوگ اور زیادہ مذاق اڑانے لگے کہ آپ ہمیں اس سے پوچھنے کا کہہ رہی ہیں کہ یہ تو نومولود بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا۔ لیکن خداوند متعال کے حکم سے جناب عیسیٰ گویا ہوئے اور کہا کہ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے خداوند متعال نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ جناب مریم کی زندگی میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا خلوص، آپ کی عبادت، آپ کی عفت و پاک دامنی آپ کے مقام کو بہت بلند کرتی ہے، اور جناب مریم کو اپنے زمانے کی تمام خواتین میں سے افضل قرار دیا جاتا ہے، اور آپ کی پاک دامنی ہم خواتین کے لیے بھی بطور نمونہ قرآن ہمارے لیے بیان کرتا ہے۔
آپ سے ہمارا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ قرآن کی نمونہ عمل خواتین، آیا خواتین کے لیے فقط نمونہ عمل ہیں یا مردوں کے لیے بھی ہیں؟
قرآن جب تعارف کراتا ہے خواتین کو بطور نمونہ، بطور اسوہ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان خصوصیات کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو مرد اور عورت میں مشترک ہیں۔ مثلا جب خلوص کا تذکرہ کرتا ہے، جب جوان مردی کا تذکرہ کرتا ہے، جب استقامت کا تذکرہ کرتا ہے، صبر کا تذکرہ کرتا ہے، خلوص کا تذکرہ کرتا ہے، وفاداری کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ تمام صفات وہ ہیں کہ جو مردوں اور خواتین میں مشترک ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو ہدف و مقصد ہے وہ انسان کو کمال تک پہنچانا ہے، اس میں مرد اور عورت جدا نہیں ہیں۔ قرآن یہ چاہتا ہے، خداوند متعال قرآن کے ذریعے سے ہماری ہدایت یوں کرتا ہے کہ انسانیت کی منازل کو طے کیا جائے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جیسے سورہ نحل میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون۔ اس آیت مبارکہ میں خداوند متعال اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا کی نظر میں مرد اور عورت جدا نہیں ہیں، مرد اور عورت انسان کی خلقت کا تقاضا ہیں کہ انسان بہتر زندگی گزارنے کے لیے ان کی جنسیت کو جدا کیا گیا ہے۔ عمل میں اور مقام میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس اس آیہ مبارکہ میں یہی فرما رہا ہے کہ من عاملہ صالحن، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، من ذکرن او انثا، چاہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے، تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، دونوں میں سے کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں کرتا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے، اس کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ یعنی زندگی خداوند متعال نے ہر کسی کو دی ہے، لیکن یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اپنی اس حیات کو طیب و طاہر بناتے ہیں یا نہیں۔ تو کہا کہ اگر عمل صالح کریں گے اور مومن ہوں گے تو چاہے مرد ہے یا عورت کوئی فرق نہیں کرتا، ان کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، حیات طیبہ ہو جائے گی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور پھر ہم انہیں ایسا اجر دیں گے، ایسی جزا دیں گے کہ جو ان کے عمل سے بھی کہیں بہتر ہوگا۔ تو قرآن کی مراد انسانیت ہے، انسان ہے۔ تو یہ خواتین کے دن کا تذکرہ ہم نے کیا، ہم نے جناب آسیہ کا تذکرہ کیا، ہم نے جناب موسیٰ کی زوجہ کا تذکرہ کیا، جناب موسیٰ کی والدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ تمام صفات جو ان خواتین میں پائی جاتی ہیں، یہ وہ صفات ہیں کہ جو خواتین میں بھی ہونا ضروری ہیں اور مردوں میں بھی ہونا ضروری ہیں۔ ہم جناب خدیجہ کی شجاعت کو دیکھتے ہیں، ہم جناب زہرہ سلام علیہا کی عصمت و طہارت کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ تمام خواتین کے جن کا تذکرہ آیا، ہم نے جناب مریم کا تذکرہ کیا، یہ تمام وہ صفات ہیں کہ جو عورت اور مرد میں مشترک ہیں، دونوں ان صفات کے حامل ہونے چاہیے۔ بس قرآن جن خواتین کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے وہ مردوں کے لیے بھی اسوہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، اور خواتین کے لیے بھی۔
بہت بہت شکریہ محترمہ مصباح نقوی صاحبہ، آپ نے بہت ہی مفید اور دلچسپ گفتگو کی ہے اور بہت ہی اچھے ہمیں مطالب ملے ہیں، حاصل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو پھر اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر ہمارے پروگرام کو دیکھا، اور انشاءاللہ آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہوگا۔ بہت ہی مفید، دلچسپ اور بہت ہی اچھی گفتگو چل رہی تھی، اور وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی۔ انشاءاللہ پھر کبھی اسی موضوع کے ساتھ پھر کبھی حاضر ہوئیں گے۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔